رسول الله رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا چکے تھے. ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ آنا دراصل ایک نئے اسلامی معاشرے، ایک اسلامی سوسائٹی کی تشکیل تھی. اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک قائد کی حیثیت سے آئے تھے، رہنما کی حیثیت سے آئے تھے. مدینہ آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی جائے. اسی بنا پر سب سے پہلے ان اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے جو دو اہم کام انجام دیے کہ مسجد قبا میں اور ساتھ ہی مدینہ میں دونوں جگہ مسجد کی بنیاد رکھی. مسجدیں اسلامی سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں کس قدر اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسجد کے قیام سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجدیں صرف مسجدیں نہیں ہوا کرتی تھیں کہ جہاں صرف پانچ وقت کی نماز پڑھ لی جائے اور اس کو بند کر دیا جائے، بلکہ یہ مسجدیں دراصل ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھیں جہاں پر مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کا، مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل پیش کیا جاتا اور ہر قسم کا مشورہ وہاں پر کیا جاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا، مسجد کی تعمیر کی. تو اس سے یہی بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں یا کہیں پر بھی ہم جائیں یا کہیں پر بھی نئی کالونیز اگر بنے تو ہمیں سب سے پہلے وہاں پر مسجدوں کو قائم کرنا چاہیے، جیسے کہ مسجد قبا کی اللہ کے رسول نے بنیاد رکھی اور پھر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اس کی ہسٹری بھی ہم دیکھ لیتے ہیں آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا ہجرت کا، اس میں ایک مسلمان کے لیے اصل میں بہت سارے اسباق ہیں. ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے متعلق کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی تھیں کہ اس کامیابی سے آپ کا وہ ہجرت کا سفر پیش آیا الحمدللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر بھی، یعنی اللہ پر توکل کرتے ہوئے ساتھ میں آپ نے جو تدابیر اختیار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزڈ وے میں کام کرتے تھے. یعنی آپ کا ہمیشہ سے معمول یہ تھا کہ ایسے نہیں تھا کہ بس، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ جذباتی مسلمان ہوتے ہیں کہ بس جوش اور جذبے میں آ کر چلو بس یہ کر لیتے ہیں یا ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری احتیاط کو مد نظر رکھتے تھے. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے. 13 سال معمولی بات نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ آپ کے جان کے دشمن تھے، لیکن ان 13 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. یہ بھی آپ کی بہت بڑی ہم کو حکمت نظر آتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے جو احتیاطی تدابیر ہم کو نظر آتی ہیں وہ یہ کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ ابو بکر صدیق کے گھر گئے، اور آپ نے وقت ایسا چنا، یعنی ابو بکر صدیق کے گھر جانے کے لیے آپ نے جو وقت چنا وہ ایسا وقت تھا دوپہر کا وقت. اور عرب معاشرے میں یہ بات مشہور تھی اور بہت ہی عام یہ بات تھی کہ اس وقت دوپہر میں کوئی اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا کیونکہ دھوپ بہت سخت ہوتی تھی، اور دوپہر کا مطلب ہے کہ اس وقت بالکل ہر طرف سنسان اور ویران ہو، سڑکیں یا روڈ وغیرہ جو بھی تھے گلیاں اس وقت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت گئے. دوسری بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ابو بکر صدیق کے گھر تو آپ اپنے چہرے پر رومال لپیٹے ہوئے تھے، یعنی کپڑا تھا جو آپ کے چہرے کے گرد تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اور احتیاط کی کہ آپ کا چہرہ پہچانا نہ جائے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں. پھر دوسری جو احتیاط، جب آپ ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول سب آپ ہی کے گھر والے ہیں، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس وقت وہاں موجود تھیں اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ تو یہ بھی آپ کی ایک احتیاط تھی کہ دیکھیں آپ جو بات کرنا چاہ رہے تھے اس کو آپ راز میں رکھنا چاہ رہے تھے۔ ایون کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے علاوہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں دی کہ آپ کا ہجرت کا ارادہ ہے۔ پھر ایک اور اہم بات یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ ہم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، یعنی اگر ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو معلوم تھا کہ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں لیکن یہ نہیں خبر تھی کہ کہاں کے لیے نکل رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں، اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ اور اللہ کے رسول کی آپ دیکھیں ہم کو حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے طور پر جتنی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتا ہے کر لے، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بس سینہ سپر ہو کر نکل پڑے اور کہے کہ اچھا چلو ہم جا رہے ہیں، بس ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے، اس کو اپنی اس جان سے خود بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو دوسروں کو بھی فائدہ دینا چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور احتیاط یہ کیا کہ پہلے ہی سے دو اونٹنیاں ابو بکر صدیق نے تیار کر رکھی تھی اور یہ لوگ ان دونوں اونٹنیوں کو عبداللہ بن اریقت کے پاس پہنچا چکے تھے اور کہا تھا کہ ہم غار ثور میں 3 دن رہیں گے، 3 دن کے بعد تم وہاں پر ان اونٹنیوں کو لے کر آنا۔ اب آپ دیکھیں کتنی احتیاط، کیونکہ اگر یہ لوگ اونٹ پر جاتے یا اونٹنیاں باہر کھڑے رہتی ہیں کہیں باندھتے تو کسی نہ کسی کی نظر پڑ سکتی تھی، لہٰذا عبداللہ بن اریقت کے پاس پہلے ہی اونٹنیاں دے دیں اور اسے کہا کہ تم غار ثور پر یہ اونٹنیاں لے آنا۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن آپ نکلے گھر سے اسی دن آپ نے ہجرت نہیں شروع کر دی بلکہ 3 دن تک غار ثور میں آپ رکے رہے تاکہ جو معاملات ہیں وہ ٹھنڈے پڑ جائیں، یعنی قریش کا جو غصہ ہے آپ کے خلاف یا آپ کو پکڑنے کے لیے جو بھی وہ لوگ کوششیں کریں گے ان کوششوں کے لیے کہ وہ غصہ ان کا ٹھنڈا ہو، جوش کم ہو جائے ان کا، اس لیے 3 دن تک آپ رکے رہے۔ 3 دن میں آپ نے یہ کوئی سفر نہیں کیا اور غار ثور میں پناہ لی آپ نے، وہاں رکے رہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اگر گھر سے نکلے اور دشمن آپ کی تاک میں ہے تو آپ فوراً سفر شروع کر دیں، کیونکہ وہ لازماً اس سفر کے سارے راستوں پر ہی نظر رکھے گا۔ اور ایسے ہی ہوا، 3 دن تک ان لوگوں کا غصہ یا جوش تھوڑا سا ٹھنڈا پڑ گیا اور 3 دن تک یہ لوگ غار ثور میں رہے۔ دوسری بات دیکھیں کہ پہلے سے ہی ان لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ کس طرح سے معاملہ کریں گے، کہ یہ لوگ جب غار میں رہیں گے تو عبداللہ بن ابی بکر وہ وہاں پر آیا کریں گے تاکہ مکہ کی جو خبریں ہیں ان کو پہنچاتے رہیں، کیونکہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے حالت حاضرہ سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے کہ دشمنوں نے کیا اقدام کیے ہیں، دشمنوں کی کیا کوششیں جاری ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنا پہلے سے آپ دیکھیں پری پلان تھا سارا، الحمدللہ سارا جو کام تھا، جو سفر تھا ہجرت کا، کہ کس قدر ہر تناظر میں ہر طریقے کار آپ نے سوچا کہ کون کون سے پہلو ہو سکتے ہیں جس کی بنا پر پکڑے جانے کا اندیشہ ہے، تو ان سارے پہلوؤں کو ان کو نظر میں رکھتے ہوئے کون سی احتیاطی تدابیر کی جائیں۔ تو پہلے سے ہی معاملہ طے کر لیا کہ عبداللہ بن ابی بکر دیر رات گئے آئیں گے اور صبح ہونے سے پہلے واپس چلے جائیں گے اور مکہ میں جو جو کچھ ہوتا رہا اس کی ساری خبریں دیں گے، یہ پہلے سے آپ نے احتیاط کر لی تھی۔ پھر عبداللہ بن ابی بکر کے آنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ پیروں کے نشان پڑ جائیں، تو عامر بن فہیرہ کو یہ پہلے سے کہہ دیا تھا کہ وہ بکریاں لے کر آئیں گے تاکہ ان کے پیروں کے جو قدموں کے نشانات ہیں وہ ان بکریوں کے چرنے کی وجہ سے وہ قدموں کے نشانات ختم ہو جائیں۔ اور اس بنا پر ایک اور مسئلہ تھا کہ کھانے پینے کا مسئلہ، اب اس دوران یا اس زمانے میں ایسے ڈبے تو نہیں ہوتے تھے کھانے کے جیسے آج ہم کو ملتے ہیں، فروزن پیک یا کھانا ایسا ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں محفوظ غذائی ڈبے، کہ آپ وہ پیکٹ لے لیں اور راستے میں کھا لیں، تو اس زمانے میں تو ایسا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو دونوں کام ہو گئے کہ بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے عامر بن فہیرہ، قدموں کے نشان بھی ختم ہو جاتے تھے اور ان کو پینے کے لیے دودھ بھی مل جاتا تھا۔ دوسری بات، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو احتیاط کی تھی کہ اپنی جگہ پر آپ نے اس رات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا۔ آپ دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی حکمت عملی تھی آپ کی، کیونکہ وہ لوگ جب وہ رات بھر پہرا دیتے رہے تھے کفار مکہ آپ کے گھر کا، اور ان کو ایک دفعہ اندیشہ بھی ہوا کہ محمد تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ کوئی سبز چادر اوڑھے سو رہا ہے، تو وہ خوش ہو گئے کہ محمد تو سو رہے ہیں اپنے گھر میں اور صبح اٹھتے سے ہی ہم نعوذ باللہ ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن جب صبح دیکھا گیا تو دراصل وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول نے ان کو اپنی سبز چادر بھی اڑائی تھی، جو اللہ کے رسول خود استعمال کرتے تھے وہ چادر انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اڑائی تاکہ وہ لوگ اسی اس میں رہے مغالطے میں کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں۔ پھر آپ نے گائیڈ چنا اپنے لیے، پہلے سے تیار کر رکھا تھا، اس کو ہائر کر رکھا تھا آپ نے کہ وہ راستہ بتائے گا، کیونکہ آپ عام راستے سے نہیں جا رہے تھے، آپ نے دوسرا راستہ اختیار کیا تھا۔ پھر آپ نے جو سیدھا جانے والا راستہ ہے مدینہ کا وہ راستہ استعمال نہیں کیا، آپ نے یمن والا راستہ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے طور پر آپ کریں، یعنی توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس بے دھڑک اللہ کا نام لے کر نکل جائیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ مدد فرماتے, اگر اللہ تعالیٰ مدد فرمانا چاہے تو وہ تو کسی بھی حال میں مدد فرما سکتا ہے, لیکن ہمیں قرآن اور سنت سے تعلیم کیا ملتی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہو, بلکہ اپنی طرف سے تدبیر کرو اور اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے اور اپنی طرف سے ہم کو احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ دشمن کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارا یہی حال ہو رہا ہے اور اسی بنا پر ہم ہر طرف سے مار کھا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بس ہم مسلمان ہیں, ہم پر تو آسمان سے اب کوئی نہ کوئی معجزہ ہوگا اور مدد آئے گی. ہم نے خود سے کچھ کرنا چھوڑ دیا ہے. تو لہٰذا ہم بیدار ہوں, اپنے طور پہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجھایا ہے, جو ذہن دیا ہے, اس کے مطابق ہم کام لیں اور اپنے اس مشن کو آگے بڑھاتے چلیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو آپ نے پہلے تو قبا میں مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد قبا تعمیر کی. پھر جب مدینہ تشریف لائے تو پھر مدینہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر داخل ہوئے اور سب صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی انصار کی کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے, جہاں چاہے گی یہ اپنا راستہ پالے گی, یعنی بیٹھ جائے گی. کہا جاتا ہے کہ اونٹنی گئی اور مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ وہیں بیٹھ گئی, اور سامنے ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, چونکہ یہ میدان سا تھا اور پہلے بھی صحابہ کرام یہاں پر کبھی کبھی نماز پڑھا کرتے تھے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر موجود تھے مدینہ میں. کہا جاتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے گئے اور انہوں نے کجاوہ اٹھا لیا. جب صحابہ دوسرے لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لے چلیے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا کجاوہ ہوگا, یعنی اونٹنی کا کجاوہ, وہیں پر انسان ساتھ ہوگا. لہٰذا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ میزبان رسول کہلائے. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تقریباً 7 ماہ, یعنی 7 مہینے ان کے گھر رہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر کا مکان ان کو رہنے کے لیے دیا تھا, لیکن اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے لوگ ملنے آتے جاتے رہیں گے, لہٰذا تم نیچے کا حصہ مجھے دے دو اور تم لوگ خود اوپر شفٹ ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے وہ لوگ اوپر شفٹ ہوئے. ورنہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا تھا کہ نیچے اللہ کے رسول رہیں اور ہم اوپر رہیں. دونوں میاں بیوی کی محبت کا یہ حال تھا اللہ کے رسول سے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے ان کو خطرہ تھا کہ پانی نیچے جائے گا جس سے اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی, تو وہاں پر وہ لوگ اپنا بلینکٹ ڈال دیتے تھے تاکہ پانی نیچے رسنے نہ پائے اور اس سے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ ہو. آپ محبت دیکھیں ذرا, اللہ کے رسول سے محبت کیسی تھی ان لوگوں کو, صحابہ کرام کو. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ مل کر, یعنی میں پہنچا, میری والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ گریوی بھیجی, تو میں وہ اللہ کے رسول کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دروازے پر تشریف لائے تھے. وہ جب میں وہاں کھڑا تھا یہ دینے کے لیے تو دیکھا کہ کوئی اور صحابی ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً وہاں لوگوں کا تانتا بن گیا, یعنی ہر کوئی چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا وہ پیش کرے, اور صرف اللہ کے رسول کے لیے ہی نہیں لائے تھے, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے ایک محبت کا انداز یا مہمان نوازی, اور انصار ایک سے بڑھ کر ایک اس طرح سے اللہ کے رسول کو چاہنے والے کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول کی خدمت وہ زیادہ سے زیادہ کرے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنو نجار کا محلہ تھا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں پر رکی, یہ آپ بنو نجار کا محلہ تھا, یہ وہی محلہ تھا جہاں پر آپ کے دادا کی والدہ کا سمجھے محلہ, جن کا نام سلمہ بتایا جاتا ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محلے کو پسند فرمایا. پھر یہ جو مسجد نبوی کی زمین تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے مسجد کو پسند کیا کہ وہاں پر مسجد تعمیر کی جائے. آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کی زمین ہے, بتایا گیا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے جو ان کے چچا بھی تھے جن کی کفالت میں تھے, آپ نے ان سے پوچھ کر قیمت ادا کرنی چاہی. تو بچوں نے کہا کہ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ زمین ہم اللہ کی راہ میں دے دیں ایسے ہی, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, ہم اس کو قیمتاً ہی لیں گے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کی زمین مسجد کے لیے بھی گوارا نہیں کی, کیونکہ آگے پھر آئندہ مسلمانوں کو ایک جواز مل جاتا تھا کہ اچھا یتیم بچوں کی زمینیں ہیں لے لو, ویسے ہی لے لو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہ کیا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض جگہ یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے اور بعض جگہ ابو بکر صدیق کا ذکر ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کر دی اور وہ زمین لے لی گئی. اس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر کا کام شروع ہوا. کہا جاتا ہے کہ پتھروں سے, یعنی جو بنیاد بنائی گئی پتھروں سے بنیاد بنائی گئی, اور دیواریں کچی اینٹوں کی بنائی گئی, اور چھت پر کھجور کی چھال اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں پتلی سی لکڑیاں جو ہوتی ہیں اس کو ڈال کر چھت بنا دی گئی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بارش میں اس میں سے پانی بھی گرتا تھا. اور مسجد نبوی اتنی سادگی پر مبنی تھی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت کی وہ مسجد کا, کیونکہ نیچے کنکریاں, زمین پر کنکریاں بچھائی گئی تھیں اور چھت کھجور کے چھال کی تھی. اب آپ خود ہی تصور کر لیں کہ وہ کیسے ہوگی. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 65 یا 70 ہاتھ لمبائی تھی اس کی, اور 60 ہاتھ چوڑائی, اتنی بڑی وہ مسجد تھی. 3 دروازے تھے اس میں, لیکن اس پر دروازہ نہیں تھا, یعنی ایسا سمجھے کہ داخلے کے لیے وہ جگہ تھی, اس میں دروازوں کی جگہ ستون لگا دیے گئے تھے پتھر کے یا لکڑی کے, جو درخت کاٹے گئے تھے اس درخت کے تنے وہاں لگا دیے گئے, اور 3 طرف سے اس میں دروازے رکھے گئے. اس کا قبلہ جو تھا, چونکہ ابھی اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو ابھی قبلے کی تحویل کا حکم نہیں آیا تھا, لہذا بیت المقدس کی جانب ہی قبلہ تھا, اسی کی جانب رخ کر کے صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسجد تعمیر کر رہے تھے یا کروا رہے تھے, آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ آج کیسی وہ مسجد ہے, اس کی فضیلت بھی بہت آئی ہے ہم دیکھتے ہیں احادیث میں, اور ہر ایک کو, ہر مسلمان کو اس سے محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی بھی مسجد کے لیے سفر جائز نہیں, یعنی اس کا قصد کرنے کا ارادہ جائز نہیں سوائے 3 مسجدوں کے, ایک مسجد حرام یعنی مسجد الحرام, دوسرا مسجد نبوی مدینہ میں, اور تیسرا مسجد اقصی جو کہ فلسطین میں ہے. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی مسجد کے لیے قصد کرنا جائز نہیں. جب اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں پتھر اٹھا اٹھا کر رکھ رہے تھے. صحابہ کرام کہتے ہیں, یا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ذکر ملتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موقع دیجیے ہم کام کریں گے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ نہیں میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہمارے نبی تھے, اتنی ان کی بہترین شخصیت, یعنی بیک وقت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں, ایک ہی شخصیت میں کئی مختلف پہلو نظر آتے ہیں. سبحان اللہ, کہ کیسے آپ کی شخصیت تھی کہ بیک وقت آپ اتنے عاجز نرم مزاج اللہ کے نبی جن پر وحی نازل ہو رہی ہے, آپ کی ایک حیثیت, ایک وقار, ایک رعب, ایک دبدبہ, پھر آپ کی ذہانت, حکمت عملی, یعنی کون سی ایسی خوبی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہوگی. سبحان اللہ, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں سکھائی, یا جو جس بات کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں, کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ مسجد بنا لو میں آ کر ربن کاٹ لوں گا, انوگریشن کر دوں گا, افتتاح کر دوں گا, نہیں, بلکہ آپ نے بذات خود اینٹیں اور پتھر ڈھوئے اس مسجد کی بنیاد کے لیے, اس مسجد کی تعمیر کے لیے. تو یہ ہوتا ہے ایک رہنما کا کردار. ہم کیا سمجھتے ہیں, یا ہمارے نزدیک کیا بات اہم ہے, کہ اچھا ٹھیک ہمیں صرف کرسی دے دی جائے, تقریر کرنے کے لیے کرسی دے دی جائے اور یہ کام وغیرہ کرنا یہ تو ہم لوگوں کا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود کر لیتے تھے, اپنا جوتا خود گانٹ لیتے تھے. تو یہ کام کرنا کوئی مایوب بات نہیں ہے. تو لہٰذا مسجد نبوی کی ہمیں جو فضیلت ملتی ہے تھوڑی سی, اس پر بھی ہم احادیث دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے بڑھیں گے. دیکھا جائے تو یہ مسجد مسلمانوں کا دینی, تعلیمی, سیاسی اور فلاحی اور دفاعی مرکز تھا, یا اس کی حیثیت رکھتی تھی یہ مسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر پر آپ نے توجہ دی, اور اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے محلوں میں مسجد قائم کرنی چاہیے. اللہ کے رسول خود پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے رہے. آپ نے مسلمانوں کو جو تعلیم دی وہ یہی تھی کہ لیڈر کو بھی ساتھ میں کام کرتے رہنا چاہیے. یہاں پر آپ نے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ اصحاب صفہ کو بھی, ہم جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ بھی وہاں رہتے تھے, جہاں پر وہ ایسے لوگ تھے جو نادار لوگ تھے. کہا جاتا ہے کہ اسی مسجد کی تعمیر کے دوران کوئی یمن سے تشریف لاتا ہے, بہت ہی ایک مفلوق الحال شخص ہے, آ کر وہ اسلام قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ کام دیجئے, یعنی وہ بھی اس تعمیر کے کام میں ہاتھ بٹانا چاہتا تھا. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ کام کرو. جب وہ پتھر وغیرہ اٹھانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو, تو آپ کو لگا کہ وہ بہت کمزور شخص ہے, تو آپ نے ان سے پوچھا, وہ صحابی سے, کہ کیا تم کچھ اور کام کر سکتے ہو, یعنی پتھر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے تو, یا تم سیمنٹ, اور جو جیسے آج کل تو سیمنٹ ہے, اس زمانے میں تو سیمنٹ نہیں تھا, لیکن آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جو اینٹیں یعنی دیوار کو مضبوط بنانے کے لیے بیچ میں جو کانکریٹ ہوتا ہے جو مکس کیا جاتا ہے, اس زمانے میں مٹی تھی, مٹی کو بھگویا جاتا اور اس سے دیوار کو مضبوط کیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، یعنی دیوار بنانے کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوتے ہیں تم اسے مکس کر سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میرے لیے بہت زیادہ آسان ہے، میں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اینٹیں اور پتھر اٹھانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ یہ بھی ایک بات دیکھیں کہ ایک رہنما کو اور ایک لیڈر کو اپنے لوگوں کے حالات سے باخبر ہونا چاہیے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کامیابی ہمیں نظر آتی ہے کہ صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے اتنا بڑا انقلاب لا کر دکھا دیا، تو دراصل اس میں یہی حکمت عملی کار فرما تھی آپ کی، کہ آپ جانتے تھے کہ کس سے کیا کام لیا جائے، کون کس کام کا زیادہ اہل ہے. ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم رشتہ داری کی بنیاد پر، پسندیدگی کی بنیاد پر، یا پھر جو ہماری زیادہ چاپلوسی کرتا ہے، جس نے اگر ہمارے منہ پر تعریف کر دی ہماری، ہم اس کو زیادہ بڑا عہدہ دے دیتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں تو میری بہت تعریف کرتا ہے، یا فلاں تو میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری بہت خدمت کرتا ہے، لہٰذا اس کو یہ بڑے بڑے عہدے فلاں کو دے دو یا رشتہ داروں کو دے دو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے فلاں جگہ کی عمارت دے دیجئے، یعنی گورنر بنا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تم کو گویا اپنی طرح جانتا ہوں اور تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کو اگر کبھی کوئی عہدہ دے تو تم عہدہ لینا نہیں بلکہ انکار کر دینا، کیونکہ تم بہت نرم دل ہو، تم عہدہ سنبھال نہیں سکتے اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پچھتائیں گے، یعنی اس عہدے کی وجہ سے. اسے وہی ادا کر سکتا ہے جو اس کا حق ادا کرنا جانتا ہو، جو مضبوط دل کا مالک ہو. تو آپ دیکھیں کہ عہدے لینا، یعنی یہ جو ذمہ داریاں ہیں، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو بہت بڑی امانت ہے ہمارے اوپر. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہیں کا کوئی ذمہ دار بنایا ہے تو ہم سے پوچھ بھی اسی حساب سے ہوگی، لہٰذا اس معاملے میں دیانتداری سے کام لیا جائے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کا کام مکمل کر چکے تو پھر اور دو اہم کام آپ نے انجام دیے. ایک تو میثاق مدینہ کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے، اور ایکچولی میثاق مدینہ آپس میں ہی جو یعنی مدینہ کے اندر قائم کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے بھی تھا یہ، اور ساتھ میں یہود کے لیے بھی، کیونکہ اس وقت مدینہ میں یہود بھی تھے یعنی اہل کتاب میں سے، مشرقین بھی تھے، بہت سارے لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور مسلمان بھی تھے یعنی انصار اور مہاجرین. تو یہ میثاق مدینہ آپ نے جو اہم کام انجام دیا کہ ایک میثاق تیار کیا جس میں سب کے حقوق یا جو بھی معاملات درپیش آنے تھے اس کے مطابق بہت ساری شکیں لکھی گئی. دوسرا اہم کام آپ نے یہ کیا کہ انصار اور مہاجرین میں مواخات قائم کروائی، اور یہ بھی بہت اہم، یعنی اس کی بھی بہت اہمیت تھی. اور یہ سارے کام کہاں انجام دیے جا رہے تھے؟ مسجد نبوی میں. ایک اور حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مسجد کے بارے میں فرمایا تھا، صلاۃ فی مسجد ھذا خیر من الف صلاۃ فی ما سواہ الا المسجد الحرام، میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں 1000 نمازیں ادا کرنے سے بہتر ہے سوائے مسجد الحرام کے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے اس کی فضیلت میں بیان کیا کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے حصول یعنی ثواب کی نیت سے جانے کے لیے کجاوے نہ کسے جائیں. وہ 3 مسجدیں یہ ہیں، مسجد الحرام، اللہ کے رسول کی مسجد اور مسجد اقصا. یہ تمام اوتھینٹک حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز ادا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آخری نبی اور آپ کی مسجد آخری مسجد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ میں یقیناً آخری نبی ہوں اور بے شک میری مسجد آخری مسجد ہے، لہٰذا اس مسجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کا ایک باغیچہ ہے جس کو رود من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. الحمدللہ جو سعودی عرب میں رہنے والے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک نے دیکھا ہی ہوگا وہ ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے. جنت کے باغیچے یا روضہ شریف سے مراد مسجد نبوی میں وہ مقام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے لے کر آپ کے حجرے مبارک تک ہے، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ و ممبری علی حوضی، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا. تو اس سے اس کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے. یہ مسجد مسجد ابو ایوب انصاری کے نام سے ہے، اور یہاں پر دراصل مدرسہ بھی چلتا ہے اور مسجد بھی ہے، جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول تھے انہی کے نام سے. پھر یہ مسجد اقصا ہے، جو پرانی مسجد کی تصویر ہے یہ مسجد اقصا کی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اذان دی جاتی ہے ابھی مسجد نبوی میں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں بہت ساری چیزیں لگائی گئی، آگے دھیرے دھیرے جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اس کو مزید وسعت دی جاتی رہی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا، یعنی بہت زیادہ بڑے پیمانے پر، اور اس وقت انہوں نے اس کے لیے بہت اچھے قسم کے پتھر بھی استعمال کیے تھے. ویسے مسجدوں میں نقش و نگاری کرنا ناپسندیدہ ہے یعنی فضول خرچی کے طور پہ، لیکن مسجدوں کو آباد رکھنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، پلسٹر وغیرہ کروانا، اس میں ٹائلز لگوانا یعنی زمین اور فرش اچھی بچھانا، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. لیکن بلا وجہ فضول خرچی کے طور پر نقش و نگاری بنانا اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی ہم سب جانتے ہیں کہ بالکل وہ کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اس کی دیواریں بھی ایسی مضبوط نہیں تھی، بارش کا پانی بھی اس میں سے گرتا رہتا تھا. صحابہ اکرام کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ لوگ نماز پڑھتے اور بارش کی وجہ سے مسجد نبوی میں کیچڑ ہو جاتا تو وہ لوگ اپنا رومال رکھ لیا کرتے تھے، یا اس کیچڑ کی وجہ سے ان کی پیشانی پر سب وہ داغ لگ جاتے تھے، نیچے مٹی کے داغ لگ جایا کرتے تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب سخت گرمی کے دن ہوتے تو نیچے جو کنکریاں بچھی ہوتی تھیں وہ کنکریاں اتنی گرم ہو جاتی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی پیشانی زمین پر نہیں دیکھ سکتے تھے. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوتوں سمیت نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی. جب کیچڑ ہو جاتا یا جب انتہائی تیز گرمی ہوتی اس وقت تو وہ لوگ جوتے پہن کر بھی نماز پڑھتے تھے. اسی طرح سے عروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں چراغ کیوں اتنے دنوں بعد جلا. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ 9 ہجری میں مسجد نبوی میں چراغ جلا، پہلا چراغ، تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اماں جان، کیوں اتنی دیر میں چراغ جلا؟ آپ لوگ اندھیرے میں کیسے کرتے ہوں گے، یعنی لوگ صحابہ کرام کیسے آتے ہوں گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا، اگر اتنا ہی چراغ جلانے کے لیے ہمارے پاس تیل ہوتا، فاضل تیل ہوتا، تو ہم اسے کھانے کے لیے نہ استعمال کر لیتے. یعنی آپ دیکھیں کہ کیا حالت رہی ہوگی، کہ کیونکہ وہ لوگ جو ہے کھانے کے لیے سالن تک استعمال نہیں کرتے تھے، زیتون کے تیل کے ساتھ وہ لوگ روٹی کھا لیا کرتے تھے، یہ ان کا کھانا ہوتا تھا، اور یہ بھی ایک ایک مہینے تک ان کو نہیں ملتا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسلسل 2 چاند گزر جاتے، یعنی 2-2 مہینے گزر جاتے، لیکن صرف 2 کالی چیزوں پر ہمارا گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی، بس اس کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے. اسی بنا پر عبد الرحمن بن عوف، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے دور میں بہت ساری فراوانی بھی ہوئی، لیکن جب بھی ان کے سامنے کوئی اچھا کھانا آتا عبد الرحمن بن عوف کے سامنے، کہتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ کھانا ایک طرف ہٹا دیتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسے زندگی گزاری ہے کہ آپ کو کھانا بھی میسر نہیں تھا 2 وقت کا. تو یہ حالت تھی ان کی، اس حالت سے گزر کر اسلام ہم تک پہنچا. تو آپ دیکھیں کہ اتنی قربانیوں سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے، اور پھر اگر ہم اس کو ایسے اس کے حال پر چھوڑ دیں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی نہ ہمارے دل میں کوئی تڑپ ہو، نہ طلب ہو، نہ کوئی جذبہ ہو، تو پھر کیا ہمارا ایمان قابل قبول ہو سکتا ہے بھلا؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان قربانیوں کو سمجھیں. ہم سیرت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی قصے کہانیاں ہم لے کر بیٹھے ہیں اپنے دل کی، کہنا چاہیے کہ ایک جو شوق اور جذبہ ہے اس کو مٹانے کے لیے، لذت لینے کے لیے، نہیں، بلکہ ہم یہ واقعات اور یہ حالات اس لیے پڑھ رہے ہیں اور اس لیے اتنے ڈیٹیل میں ہم جا رہے ہیں کہ ہم ایک ایک ان کی قربانی کو دیکھیں، اس پر ہم نظر رکھیں، کیسے صحابہ کرام نے قربانیاں دی، کیسے ان کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا. اسی بنا پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر کسی کو طریقہ اختیار کرنا ہو تو ان گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے. یعنی کون لوگ تھے؟ جو صحابہ کرام تھے. بہت ہی بہترین جملہ انہوں نے کہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت کی، اس طرح ان کو آپ سکھاتے رہے دھیرے دھیرے، کہ ان کے اندر ان کی صلاحیتوں کو آپ نے عروج بخشا، انہیں بلند ترین اقدار اور کردار کا مالک بنا دیا، یہاں تک کہ وہ ایسے لوگ بن گئے کہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل اور کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت میں سب سے افضل، سب سے نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف. اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا، لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے صراط مستقیم پر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں ہوتی، مجلسیں ہوتی، مسجد بننے کے بعد ہر کام مسجد میں انجام پاتا، رفتہ رفتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے احکام سے صحابہ کرام کو مانوس کرتے جاتے، نئے آنے والوں کا دل جیتا جاتا یا اس کی کوشش کی جاتی، دھیرے دھیرے ان کو احکام بتائے جاتے، سیشن کا شروع ہونا اور ختم ہونا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا، علم کی مجلسیں تھیں، صبر اور حیا کی تعلیم دی جاتی تھی، کسی کی غلطی کو ڈسکس نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا یعنی میرے صحابہ کا دور ہوگا، اس کے بعد جو ان کے بعد آئیں گے پھر ان کے بعد۔ اب یہاں پر جب مسجد تعمیر ہو گئی تو مسئلہ پیش آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے، کیونکہ مکہ میں تو ایسے ہی ایک دوسرے کو بتا دیا جاتا تھا، یہ شروع کے جتنے دن تھے پرسنلی ایک دوسرے کو بتا دیا جاتا تھا، بلا دیا جاتا تھا کہ کیسے نماز کے لیے جمع ہوں۔ اب لوگوں نے الگ الگ مشورہ دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ایسا کیا جائے کہ کوئی جھنڈا لہرا دیا جائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نرسنگا جو ہوتا ہے جس میں سے آواز زیادہ جاتی ہے وہ بجا دیا جائے تاکہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں۔ بہرحال الگ الگ لوگوں کے، الگ الگ صحابہ کرام کے الگ الگ مشورے تھے کہ کس طرح سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ اب یہ بات چیت چل ہی رہی تھی، ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ بات پر مشورہ چل رہا تھا کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے، جب میں گھر گئی اور میری آنکھ لگی تو میں نے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھا، یعنی مجھے لگ رہا تھا کہ میں جاگ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کچھ آواز لگاتے ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے شخص، تمہارے پاس اگر کچھ ناقوس ہو یا نرسنگا ہو تو مجھے دے دو، خریدنا ہے۔ اس نے کہا تمہیں اس کی کس لیے ضرورت ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مسجد نے لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے۔ تب اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل۔ تو تب پھر اذان کے الفاظ ان کو سکھائے گئے یا ان کو بتائے گئے، یعنی خواب ہی میں، اور وہ خواب دراصل نیم بیداری کا خواب تھا، تو ان نیم بیداری میں ہی ان کو اس طرح سے خواب دکھایا گیا کہ وہ اذان کے الفاظ سے دراصل۔ تو اس طرح سے اللہ کی طرف سے ہی اذان کا انتظام ہو گیا، اور پھر یہی الفاظ، اذان کے الفاظ دراصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب میں دیکھے، لیکن جب یہ صحابی نے اپنے الفاظ آ کر کہے، اپنا خواب آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہی اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سچا خواب ہے، یعنی تم نے سچ کہا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آگ جلائی جاتی تو یہ بھی ہندوؤں کا یا غیر مسلموں کا ان سے شبہات ہوتی، اسی طرح سے جھنڈا لہرانے سے بھی کوئی خاص بات پتہ نہیں چلتی تھی، اگر نرسنگا بجایا جاتا تو یہ اس زمانے میں یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ کار تھا، اور گھنٹی بجائی جاتی یہ بھی غیر مسلم اپنی پوجا کے وقت گھنٹی بجایا کرتے تھے۔ لہٰذا کوئی بھی طریقہ، یعنی جو بھی مشورے آئے وہ مشورے کسی نے پسند نہیں کیے، لہٰذا یہ اذان کا طریقہ سب سے بہترین سب کو پسند آیا کہ اذان دی جائے، اور یہ اذان کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا بھی دیے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ اذان ہی بہتر ہے۔ پھر اس پر اور تقویت مزید ہو گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہی خواب دکھائی دیا جو عبداللہ بن زید نے دیکھا، تو لہٰذا اس طرح سے اور مہر اس پر سخت ہو گئی کہ یہی چیز درست ہے، لہٰذا اذان ہی کہتے ہیں، اذان ہی صحیح طریقہ کار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید سے کہا کہ جاؤ اور بلال کو تم یہ سکھا دو اذان، کیونکہ بلال کی آواز اچھی ہے، نہیں اونچی آواز ہے، لہٰذا بلال، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جائے کہ وہ اذان دیں۔ یہ صحابی جاتے ہیں اور انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھا دی، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ یہی وہ حبشی غلام ہیں جن کو اتنی تکلیف دی جاتی تھی مکہ میں، اور ان کے خریدے جانے پر ابو بکر صدیق نے جب ان کو زیادہ مال دے کر خریدا تو لوگ ان کی ہنسی اڑانے لگے تھے۔ خود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ماسٹر تھا اس وقت، وہ مذاق اڑا کر کہنے لگا کہ اتنے کھوٹے سکے کا اتنا بڑا، ہم کو اتنی بڑی قیمت مل گئی، اتنا زیادہ مال مل گیا، اور وہ بیوقوف کہہ رہا تھا خریدنے والوں کو کہ ایسے لوگوں کو خرید کر تم کیا کرو گے۔ لیکن آپ دیکھیں ابو بکر صدیق نے کتنا کامیابی والا اور کتنا منافع بخش سودا کیا تھا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اذان، یہ الفاظ جو ہیں جو روح کو سکون دینے والے الفاظ، اذان، اور یقین جانے کہ اذان اگر ہمارے کانوں میں نہ پڑے تو ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، اور واقعی میں آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو ہمارے ہی کئی جاننے والے ہیں جو یہاں سے کہیں باہر ملک گئے ویسٹرن کنٹریز میں، وہ کہنے لگے سب سے زیادہ جو چیز ہم نے مس کی وہ ہے اذان، ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم فوراً واپس لوٹ آئیں، اور ہمارے کانوں کو جو آواز اتنے سالوں سے عادت ہو گئی ہے اذان سننے کی، تو وہ اذان جب وہاں کنٹریز، ویسٹرن کنٹریز میں اذان سنائی نہیں دیتی تو ایک عجیب سی بےکلی اور بے چینی ہوتی ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اس میں جو الفاظ ہیں، آپ اس کے الفاظ پر غور کریے، اور جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے ہوں گے تو آپ سوچیں کیا سما بن جاتا ہوگا کہ کیسا وہ معاشرہ تھا، کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، وحی نازل ہو رہی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت، اور یہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دمشق چلے گئے تھے، کیونکہ ان کا دل مدینہ میں نہیں لگتا تھا، مدینہ میں رہتے ہوئے ان کو اللہ کے رسول کی بہت یاد آتی تھی، تو یہ وہاں سے مدینہ سے دمشق چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ریکویسٹ کی کہ آپ دوبارہ مدینہ تشریف لائیں، لیکن یہ ہمیشہ انکار ہی کرتے رہے، آخر بہت اصرار کرنے پر تشریف لائے۔ سب لوگوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایک دفعہ اذان دیجئے، لیکن یہ انہوں نے جب سے اذان دینا چھوڑ دی تھی، اللہ کے رسول کے بعد سے اذان نہیں دیتے تھے، کہ کہتے تھے کہ میرا دل بھر آتا ہے جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہوں۔ کتنی محبت تھی نا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے یا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بہت فورس کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب اذان دی تو کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں کوہرام مچ گیا، لوگ دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آنے لگے، ان کو وہ دور یاد آ گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کیونکہ اللہ کے رسول کی زندگی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے اذان دیتے تھے۔ کیسی وہ پرسوز آواز ہوگی، کیسا اس آواز میں ایک کہنا چاہیے نا رعب ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اذان دینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ اور یہی حبشی غلام جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی اہمیت بڑھائی کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے بلال تم ہی اذان دو اور کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر چھت پر اذان دو۔ اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کیا میں کعبۃ اللہ پر چڑھوں، یعنی یہ وہی غلام ہے مکے کے جن کو تپتی ریت پر سلا دیا جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ مقام ان کو بخشا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر وہ اذان دینے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب اذان دی تو مدینہ میں کوہرام مچ گئے اور سب لوگ دوڑ پڑے مسجد نبوی کی طرف، لیکن پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت ان کی آواز بھرا گئی اور وہ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکے، وہ رونے لگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ان کی محبت تھی صحابہ کرام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بلال بن ربا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ اتنا بڑا رتبہ دیا۔ وہی والی بات ہے نا کہ اب ہر طرف اذانیں تو ہوتی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ ویسا موقع محل نہیں ہے جیسے اس وقت کے حالات تھے۔ جیسے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ابھی بھی اذانیں ہوتی ہیں مسجد میں، پانچ وقت، پانچ دفعہ مؤذن پکار پکار کر کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن کوئی فلاح اور کامیابی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، واقعی میں صفیں خالی ہیں۔ یقین جانے کے بہت دکھ ہوتا ہے، ایک دفعہ عید کے دوسرے دن کا موقع ہے کہ مسجد کے امام جو ہے بہت ناراض ہو رہے تھے اور بہت غصے میں آ گئے تھے ظہر کی نماز میں، تو پتہ چلا کہ وہ اس لیے غصہ ہو رہے ہیں کہ رمضان تک تو پوری مسجدیں بھری ہوئی تھیں کہ مسجد سے باہر صفیں بنتی تھیں، اور کہنے لگے کہ آج عید کے دن فجر کے موقع پر ایک صف بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، ایک صف بھی۔ تو کیا ہمارے اوپر نماز صرف رمضان میں فرض ہے؟ آپ دیکھیں کتنے بہترین الفاظ ہیں، اذان کے الفاظ سن کر بھی اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہونا تو اس اذان کے الفاظ کو سن کر ہی وہ فوراً مسجد کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے۔ آج ہمارے مسلمان محلوں کا یہ حال ہے، یقین جانیے کہ امام صاحب کو عشاء کی نماز میں اعلان کرنا پڑتا ہے کہ پلیز کسی کو بھیجئے اپنے گھر کے بچوں کو کہ تاکہ جماعت بنا سکے، کیونکہ امام کے ساتھ جماعت بنانے کے لیے کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے مسجد میں۔ اور ہمارے مسلمان نوجوان گلی کوچوں کے نکڑوں پر کھڑے ہوتے ہیں، یا ہمارے مسلمانوں کو بزنس سے فرصت نہیں ہے، یا عشاء کا وقت ان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں کوئی کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ حال ہو گیا آج ہماری مسجدوں کا۔ اور جذبہ تو بہت ہے، جب مسجدیں بنیں گی یا مدرسہ بنتا ہے تو جوش و خروش میں سب آتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من ان کا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ واقعی میں یہی والا حال ہے کہ مسجدیں بلڈ کرنے کے لیے تو سب تیار ہیں، اس وقت جوش اور جذبہ بہت آ جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں ایسا حال ہو گیا ہے ہمارا؟ کیوں؟ ہم خود غور کریں، ہم سب خواتین جو یہاں پر ہیں، سن رہی ہیں، بیٹھی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک پر لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر سے کتنے افراد نماز کے لیے جاتے ہیں باجماعت نماز کے لیے۔ اگر ہمارے گھر کے افراد باجماعت نماز نہیں ادا کرتے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بھیجیں۔ ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ہمارے گھر کے بچے جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ ماں کو بیٹے سے محبت تو بہت ہے، میرا بچہ رات بھر پڑھتا رہا، اچھا 12ویں کے ایگزام ہے، 10ویں کے ایگزام ہے، میں کیسے اس کو اٹھاؤں صبح، اور مزید بلینکٹ اڑا کر ماں سلا دیتی ہے بچے کو کہ نہیں جانے دو، میں معافی مانگ لوں گی میرے بچے کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے۔ اس وقت پتہ چلے گا یہ ہماری محبت نہیں ہے، دراصل یہ ہماری دشمنی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ۔ ہماری اصل محبت تو یہ ہوگی کہ بچہ رات بھر بھی جاگتا رہے تو بھی فجر کے لیے اس کو بھیجا جائے گا، کیونکہ وہ جو جاگنا تھا اس کا وہ اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ثابت ہو سکتا آخرت میں، بلکہ اس کے لیے فائدہ مند کیا چیز ثابت ہوگی؟ اس کا اللہ کے دیے گئے اس اذن پر جو اذان ہوتی ہے اس پر جاگنا، اور وہ جو الصلاۃ خیر من النوم جو کہا جاتا ہے، جو لفظ ہے فجر کی اذان میں کہ نیند سے بہتر نماز ہے، اس پر ہم غور کریں نا۔ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو الٹا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا نماز سے بہتر نیند ہے۔ مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں میرا نفس بڑا ہے، نیند بہت پیاری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تو شکایت کی ہے علامہ اقبال نے مسلمانوں کی طرف سے کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال مسجدوں کو آباد کرنے میں ہمارے ہی گھر کے لوگ ہوں گے تبھی مسجدیں آباد ہوگی، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حال آج مسجدوں کا ہے۔ ہم اذان سن لیتے ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشهد ان محمد رسول الله حي
دل چاہتا ہے نا ہمارا کہ ہم بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ آواز سنیں جس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دینے کے لیے چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے تاکہ ہم سب صحابہ کرام کو دیکھ سکیں انشاءاللہ۔ تو دیکھا جائے تو مسجد نبوی دراصل مسلمانوں کا ایک کمیونٹی سینٹر تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نکاح مسجدوں میں منعقد کرو. کیوں؟ کیونکہ ایک اٹیچمنٹ اس سے ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، کبھی بھی آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کو اس مسجد سے ایک محبت ہوگی کہ یہاں نکاح ہوا تھا. تو لہٰذا ایک مرکز اللہ کے رسول نے بنایا تھا مسجد کو، مسلمانوں کے لیے ایک مرکز تھا. اور جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے مسجدوں کو صرف نماز کے لیے مخصوص کر دیا ہے، تو اس سے وہ ایک اٹیچمنٹ اور جو اس کے فائدے ہو سکتے تھے وہ سارے ختم ہونے لگے ہیں. تو جو اس کی اصل افادیت ہے وہ آج ختم ہو گئی اور اس سے ہم محروم ہو گئے ہیں. آج دیکھا جائے تو مسجدوں کو فرقہ واریت کا ایک گڑھ بنا دیا گیا ہے، بلکہ مسجدوں پر بھی نام لگا دیے جاتے ہیں کہ فلاں گروہ کی مسجد، فلاں مسلک کی مسجد. اور اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یعنی نمازیوں کو نماز پڑھنے نہیں آنے دینا چاہ رہے ہیں. تو مسجدوں کو فرقہ واریت کی جگہ نہیں بنانا چاہیے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آپ ایک قائد کی حیثیت سے آئے تھے، تو ایسا اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مدینہ آنے کے بعد ہر چیز بہت ہی آسان ہو گئی تھی آپ کے لیے یا ہر طرف سے آپ کو بس ویلکم ہی کیا جا رہا تھا. کچھ لوگ تھے ایسے جن کو آپ کا آنا پسند نہیں آیا تھا، یا جن کو گوارا نہیں ہوا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں اور قائد کی حیثیت سے سنبھالیں یہ جگہ، جس میں یہود پیش تھے، منافقین، کچھ غیر مسلم جو کہ بعد میں صرف نام کے لیے اسلام لائے اور وہی منافقین کہلائے. اسی میں ایک شخص ابو عامر راہب بھی تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو وہاں کا مذہبی پیشوا کہتا تھا، اور اس نے دراصل یہ پہلے خزرج میں سے اس کا تعلق تھا، لیکن بعد میں اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور اپنے آپ کو روحانی پیشوا کہتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا آپ سے کہ کیا چیز آپ پیش کرتے ہیں، یعنی آپ کیا چیز لائے ہیں. یعنی وہ اپنے علم کی دھاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھانا چاہ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر قرآن کی تعلیمات پیش کی، اسلام کی تعلیمات پیش کی. کہنے لگا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، یعنی آپ جو بھی کچھ پیش کر رہے ہیں سب جھوٹی باتیں ہیں، اصل جو دین ہے وہ ہمارا دین ہے، یعنی وہ دین جس نے قبول کیا تھا اس کو اصل دین کہہ رہا تھا. اور خود ہی اللہ کے رسول سے اس کو اتنی حسد، اتنا زیادہ حسد، اتنی جلن تھی دراصل، کہ اس نے اللہ کے رسول کے لیے نعوذ باللہ ایک طرح سے بددعا کی جو اسی کے حق میں جو ہے پیش آئی. اس نے کہا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو مدینہ سے ہجرت کرنی پڑے گی، اس کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا اور وہ کہیں اور جا کر مرے گا، مدینہ میں موت نہیں آئے گی اس کی. کہا جاتا ہے کہ یہ خود مدینہ سے نکل گیا، کفار مکہ سے جا کر ملا یا پھر بعد میں روم چلا گیا، اور وہاں رہ کر، وہاں بیٹھ کر اس نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی، اور پھر بعد میں مدینہ سے باہر اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اسی طرح سے اپنی خود ہی جو بات اس نے کہی تھی اس کے اوپر ہی ثابت ہو گئی. ایک اور شخص تھا عبداللہ بن ابئی، آگے چل کر آپ اس کا ذکر بہت پڑھیں گے اور سنیں گے. تو ابھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات جان لیتے ہیں کہ مدینہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آنے والے تھے تو اس سے پہلے اوس اور خزرج نے اس کو اپنا لیڈر مان لیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ مونگوں کا تاج بھی اس کے لیے تیار کر لیا تھا. وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے سر پر بادشاہت کا یعنی اپنا لیڈر بنا لیں اور اس پر تاج رکھ دیں اس کے سر پر، لیکن اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، لہٰذا اس کا جو خوف تھا بادشاہ بننے کا یا لیڈر بننے کا وہ دھرا کا دھرا رہ گیا. لہٰذا اس کو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چڑ سی تھی. کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے راستے سے کہیں، یہ راستے میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، اور انبیاء کی سواری ہمیشہ خچر ہی رہی ہے. عبداللہ بن ابئی اس کا نام تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور آپ اس پر سواری کر کے جا رہے تھے. جب آپ نے لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو آپ اترے اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی. آپ ہمیشہ سے اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ جو بھی لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے جنہوں نے، ان پر اسلام کی دعوت یا اس کی تعلیمات کو آپ پیش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر ان لوگوں کو اسلام کی تعلیمات پیش کی. اب یہ سارے وہ لوگ تھے جو کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ابھی جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا تھا، یا اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں نرم گوشہ تھا اور وہ قبول کرنے والے تھے اسلام. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابئی کے رائٹ ہینڈ مانے جاتے تھے، یعنی عبداللہ بن ابئی کو ان کے اوپر بہت مان تھا. یعنی اس کا کہنا یہ تھا، اس کی سوچ یہ تھی کہ جیسے وہ کہیں گے عبداللہ بن رواحہ وہی کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دلوں کو پھیرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور کہا کہ یعنی آپ کی عاجزی آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو آپ نے خچر استعمال کیا، چاہے تو آپ گھوڑا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن آپ نے خچر اپنے لیے پسند کیا، تو آپ نے اتر کر ان کو اسلام کی دعوت دی. تو یہ شخص عبداللہ بن ابئی اٹھ کر غصے سے کہنے لگا کہ آپ اپنے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتے، جس کو دعوت قبول کرنا ہوگی وہ خود آپ کے گھر آ کر دعوت قبول کر لے گا یا آپ کی بات سن لے گا، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی آپ ایک اتنے، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، آپ کو ایک قائد کی حیثیت دی گئی ہے اور آپ سے وہ اتنی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے۔ بالکل منہ در منہ اس نے کہہ دیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے باہر، گھر سے باہر نکلنے کی، آپ اپنے گھر پہ ہی تشریف رکھیے، جس کو سننا ہوگا وہ آ جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پلٹ گئے اور اپنے خچر پر سوار ہونے لگے تو پیچھے سے آواز آئی اور وہ انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ آتے رہا کریے، آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور یہ وہ تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار بھی بنے، اللہ کی راہ میں اپنی جان اللہ کی راہ میں انہوں نے پیش کی اور شہادت کا درجہ پایا جنگ معتہ میں۔ تو جس سے عبداللہ بن ابی کو امید بھی نہیں تھی کہ یہ شخص جواب دے گا، یعنی عبداللہ بن ابی کے خلاف اور اللہ کے رسول کے فیور میں۔ تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کو بعض اوقات بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے دین کی راہ جو ہے، یا اس راہ میں، تبلیغ میں، یہ نہیں کہ آپ کے لیے پھولوں کی سیج بچھائی جائے گی، ریڈ کارپٹ بچھایا جائے گا کہ آئیے اس ریڈ کارپٹ پر چل کر آئیے اور دین کی دعوت دیجیے، نہیں، بلکہ اس راہ میں تکالیف تو ہیں، آپ کو اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن اس کی راحتیں اور اس کا انجام بہت ہی اچھا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ کہ اپنے اس انجام پر نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کیا کیا نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ تو یہاں پر عبداللہ بن رواحہ کی طرف سے ایک امید بندھی۔ تو بعض اوقات جب مایوسی بڑھ جاتی ہے یا حالات ایسے ہو جاتے ہیں، دل شکستہ حالت ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی امید کی کرن پیدا کر دیتا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی نے جنگ بدر کے بعد بہرحال اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن صرف زبان سے ایمان لایا تھا، دل میں اس کے ایمان نہیں اترا تھا اور نفاق پر ہی اس کی موت ہوئی۔ پھر جو اہم کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ مواخات قائم کروائی اپنے صحابہ کرام کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے۔ اور یہ جو مواخات تھی، دراصل یہ بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر دکھایا، وہ ایسا کام تھا جیسے قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا۔ یہ معمولی بات نہیں، آپ کو دیکھیں کہ آپس میں چار بہن بھائی ہوتے ہیں تو ان کا بھی مزاج نہیں ملتا ہے، ایک خاندان کے لوگوں کا کبھی مزاج نہیں ملتا، آپس میں کچھ نہ کچھ چپکلش ہوتی رہتی ہے یا کچھ نہ کچھ ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا رشتہ تھا مواخات کا، اسلامی مواخات کا، کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انصار اور مہاجرین کا یہ جو رشتہ تھا، یہ جو مواخات قائم ہوئی، یہ دراصل ایسا ایک عجیب سا ہمارے دل کے اندر ایک سوز پیدا کر دیتا ہے یہ واقعہ، کہ کیسی ان کی محبت تھی آپس کی۔ یعنی پوری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے آپس میں شیر و شکر کر دکھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت عملی تھی، کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کا مکہ سے مدینہ آنا، اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی، اس پر پھر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا تھا اگر اس طرح سے معاملات اگر پیش نہ آتے، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کے لیے روزگار مہیا کرنا، اتنے سارے لوگوں کے لیے گھر کا انتظام کرنا، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو اس طرح سے کر دکھایا کہ آپ نے ہر ایک صحابی کو، یعنی ایک انصار، ایک مہاجر کو ساتھ میں ملا دیا، تاکہ کسی کا کسی پر بار نہ ہو، کسی کا بوجھ نہ پڑے کسی پر۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات آپ نے عام کی، یعنی جو آپس میں محبت کرنا سکھایا، اور آتے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودی پیشواؤں میں سے تھے، انہوں نے آتے سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں مدینہ آنے کے بعد، جب اللہ کے رسول مدینہ آئے اور میں سب سے پہلے اپنا کام چھوڑ کر ان سے ملنے کے لیے گیا، جب میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو تو میں نے پہچان لیا اور میں نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے، افشع السلام و اطعم الطعام وسل الناس بالنیام ادخل الجنۃ بالسلام۔ یہ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، بنو قینقہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے، میں نے جو حدیث سنی اللہ کے رسول سے، آپ یہ حدیث سنا رہے تھے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت رات میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ سارے لوگ سو رہے ہوں، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا یہ، کہ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، سلام کو ترویج دیتے ہیں، سلام کی اشاعت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے ہیں، اور رات میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جب سارے لوگ سو رہے ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جاری تھیں، آپ نے انصار مدینہ اور مہاجرین کے بیچ مواخات قائم کروائی، اور پھر ہم کو وہ بے مثال اور عظیم واقعات ملتے ہیں جس میں ان کی قربانیاں تھیں، انصار کی قربانیاں، اور کس طرح سے ان لوگوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار میں سے تھے اور کافی مالدار تھے، انہوں نے خود عبد الرحمن بن عوف کو یہ پیشکش کی کہ میرا یہ باغ ہے، آپ آدھا باغ لے لیجئے، یا میرا یہ کاروبار ہے، آدھا کاروبار آپ سنبھال لیجئے، میری دو بیویاں ہیں، ایک بیوی سے آپ نکاح کر لیجئے، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف نے جو جملہ کہا وہ سننے کے قابل ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارا مال اور اہل مبارک ہوں، مجھے بازار کا راستہ بتا دو، میں بزنس مین آدمی ہوں، میں کچھ بزنس کر لوں گا۔ اور پھر انہوں نے پنیر کا کاروبار شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی برکت دی کہ وہ پھر بڑے مالدار شخص میں ان کا شمار ہونے لگا۔ تو ایک چیز یہاں پر جو آپ کو سیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ دینے والے ان کا دل بھی بہت بڑا اور لینے والے وہ لینے کے لیے تیار نہیں، یعنی وہ بھی بہت بڑے دل کے مالک۔ یعنی معاملات ایسے ہوتے ہیں نا کہ کبھی دینے والا دے رہا ہوتا ہے تو لینے والے مزید لیتے چلے جاتے ہیں، ہم نے تو آج یہی معاملہ دیکھے نا، آج لوگوں کا یہی حال ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، سامنے والا مزید آپ پر بوجھ ڈال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگلی پکڑنے کو دی تھی وہ پورے پورا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اب اس نے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تو وہ مزید اگلے سال آپ سے مزید کا تقاضا کرتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام میں یہ جذبہ نہیں تھا، وہ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کر خیال رکھنے والے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آپس میں موافقت قائم کروا دی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک باغ نخلستان جو ہے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ اس کا جو چاہے کریں۔ جب خیبر میں بہت زیادہ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آیا تب اللہ کے رسول نے ان کی زمین ان کو واپس کر دی۔ دیکھا جائے تو یہ سب سے زیادہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ دنیا کے مختلف مزاج رکھنے والے بکھرے ہوئے لوگوں کو باہمی محبت کے رشتے میں جوڑ دینا، واقعی میں بہت بڑا کام ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور جو اسلام کی تعلیمات ہے اس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کر دکھایا۔ آپ کی حکمت، بے مثال حکمت، آپ کی فراست ہی تھی جس نے ان جھگڑوں کو ختم کروایا جو ان کے آپس میں ہوتے تھے، ان جنگوں کو ختم کروایا اور ان کے دل آپس میں الفت اور محبت سے بھر گئے۔ جس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی اور مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی گئی اینٹوں کے ساتھ، پتھروں کے ساتھ، اور اس میں جس طرح سے ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو اسی طرح سے جوڑا کہ وہ ایک رشتے میں، یعنی ایک لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے تھے، جیسے ایک مالا کی طرح جو موتی جس طرح سے پرائے جاتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اس دنیا میں سیرت کے حسن سے بڑھ کر اور کوئی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن ہماری نظر کس خوبصورتی پر جاتی ہے؟ جو ظاہری خوبصورتی ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی سیرت کو اللہ کے رسول نے ایسے کر دیا تھا کہ وہ صورت نہیں دیکھتے تھے، وہ سیرت دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس اعلیٰ سوچ کے، اس حسن فکر اور عمل صالحہ کے مالک ہو گئے تھے کہ لوگوں کے لیے آپ ایسے زندہ نمونہ بن گئے تھے صحابہ کرام، کہ لوگ ان کے سیرت اور کردار کو دیکھ کر اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جیسی مثال نہ اسلام سے پہلے کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے، نہ آئندہ کبھی ملے گی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہماری سیرت اور کردار ویسی نہیں جیسے صحابہ کرام کی سیرت اور کردار تھا۔ ان کی بے داغ سیرت، ان کی خوبصورتیاں، یعنی ایسے ایسے لوگ جو دشمن تھے، شقی القلب تھے، صحابہ کرام کی سیرت سے متاثر ہو کر وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ خود تعریف فرماتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے بارے میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ تو یہی مسلمانوں کا آپس کا رشتہ دراصل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات بہترین ہوتے ہیں۔ کفار پر وہ سخت ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج ایسا حال ہے ہمارا؟ آج مسلمان معاشرے کا حال کیا ہے؟ حسد، کینے اور کسی کی بھی ترقی کو دیکھ کر آج معاملات کیا ہو گئے ہیں بتائیے؟ کیسا معاشرہ نظر آتا ہے آج ہم کو؟ یعنی ہر ایک حسد میں مبتلا ہے، کسی کی ترقی آج ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے پر تلا بیٹھا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی عزت دی ہے، کوئی کامیابی دی ہے، تو لوگوں کے دل اس کو برداشت نہیں کر پاتے کہ اچھا ان کو کیوں مل گئی کامیابی، ان کو کیوں شہرت مل گئی، ان کو کیوں عزت مل گئی، ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اور پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ آج غیر مسلم استاذہ بتا رہی تھی، ڈاکٹر فیض ہاشمی، وہ کہتی ہے کہ آج غیر مسلم کیا کسی کی دشمنی کریں گے، یعنی مسلمانوں کی دشمنی پر اتر آئیں گے، آج مسلمان خود مسلمان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، آج مسلمان خود مسلمان کا دشمن بن گیا ہے۔ غیر مسلم کیا آج ہمارے علماء کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے؟ آج ہمارے مسلمان خود ہمارے علماء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کسی کو شافی کہا جاتا ہے، کسی کو حنفی، یعنی دین کا کام کرنے والوں کے لیے تو لوگوں نے ایک عام بات بنا لیا کہ ان کی برائیاں کرنا اپنا فرض سمجھ لیا ہے، اور کسی کی عزت، کسی کی کامیابی، کسی کو اچھا عہدہ ملنا، کسی کے بچے کی کامیابی اگر ہوئی ہے، کسی کے بچے کی اچھے سے شادی ہو گئی تو وہ بھی آج ہم کو گوارا نہیں ہوتا، اس قدر حسد ہو گئے آج ہمارے دلوں میں۔ آپ بتائیں ہمیں کس چیز کی کمی ہے نا؟ اگر ہم، آپ یقین جانیے کہ قرآن اگر پڑھتے ہیں نا تو قرآن اور سیرت پڑھنے کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوتا ہے، یقین جانیے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ آپ کو کہیں یہ تربیت نہیں ملے گی، کہیں پر بھی نہیں۔ آپ ایک بار قرآن کے ساتھ لگ جائیے، یقین جانیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ شفاء لما فی الصدور، کہ اس میں دلوں کے امراض کی شفا ہے، تو واقعی میں یہ جو حسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی، ان سب کو دور کر دیتا ہے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ دیکھیں یہ ایسے جو واقعات ہم پڑھیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا اندر سے کہ ہم بھی ایسے کام کریں، چاہ رہے نہیں چاہ رہے بتائیے۔ تو جب ہم صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے، جب ہمارا دن رات کا اسی میں اٹھنا بیٹھنا رہے گا، ہم یہی سوچیں گے، یہی پڑھیں گے۔ یقین جانیے جب سے سیرت چل رہی ہے، تقریباً 3-4 جگہ سیرت چل رہی ہے، بس خواب بھی نظر آتے ہیں تو مدینہ کے یا مکہ کے، یا انسان جو ہے اگر ہوش و حواس میں بھی تو اس کو یہی لگتا ہے کہ جیسے وہ مدینہ میں ہی بیٹھا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ایسا بتائیے؟ تو جب صحابہ کرام کی ایسی سیرت پڑھیں گے، ان کی قربانیوں کے یہ واقعات پڑھیں گے، تو ہمارا بھی دل انہیں جذبوں سے معمور ہوگا، ہمارے دل کے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں گے، تو پھر وہ نہ حسد رہے گا، نہ جلن رہے گی، نہ کینہ رہے گا، بلکہ ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے بنیں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا نا کہ یا تو انصار بنیے یا مہاجرین، تیسرا کوئی درجہ ہے ہی نہیں، تیسرا درجہ پھر منافقت کا ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بننا چاہے گا منافق، یا تو آپ ہجرت کریے، اور ہجرت کرنے میں بھی دیکھیں قربانی دینا ہی ہے آپ کو ہر حال میں، اور یا نہیں تو پھر آپ انصار بنیے، یعنی ہجرت کرنے والوں کو سپورٹ کریے، اور اس میں بھی قربانی دینا ہے آپ کو۔ منافق تو کوئی بھی نہیں بننا چاہے گا نا، مدینہ میں منافق بھی تھے، یہود بھی تھے، ہم بننا چاہیں گے وہ؟ یا مشرکین بھی تھے؟ تو یا تو انصار بننا ہے یا مہاجر بننا ہے، یا تو آپ برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر کے آئیے، یا دنیا داری کی طرف سے لوٹ کر دین کی طرف آئیے، یہ بھی ہجرت ہوئی، بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کی طرف آپ لوٹ آئیے، یہ بھی ہجرت ہوئی۔ اور ہجرت کرنے والوں کو سپورٹ کریے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، ابھی ہم اسی کو ڈسکس کریں گے۔ تو جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یعنی مسلمان کا تو حال ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا کہ اشداؤ الکفار رحما بینہم، کتنی پیاری آیت ہے یہ کہ کافروں پر سخت اور آپس میں بہت زیادہ نرم اور شفیق، رحم دل، یہ ہوتا ہے مسلمان کا کردار۔ تو قرآن کریم نے صحابہ کرام کی یہ تصویر پیش کی کہ کیسے وہ لوگ تھے کہ کفار پر سخت تھے اور مسلمانوں پر رحیم تھے۔ تمام صحابہ کرام نیکی کے کام میں باہمی مدد کی تفسیر تھے، پوری دنیا کے لیے مشعل راہ، اس قدر ان کا اعلیٰ اخلاق اور کردار تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمعیں روشن ہوتی تھیں۔ وہ لوگ عدل اور انصاف کی عملی تصویر بن گئے تھے۔ آج غیر مسلموں نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، ابوبکر صدیق کے تعلق سے، یا خالد بن ولید کے تعلق سے، کہ آج بھی مسلمانوں کا عدل اس طرح سے مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کا جو قائم کیا ہوا معاشرہ تھا، اس پر ایسا معاملہ تھا کہ ہر بڑا چھوٹے پر نظر عنایت کر رہا ہوتا تھا، اور ہر غنی فقیر پر جود و سخا کے دریا بہا رہا ہوتا تھا، یعنی چھوٹوں پر شفقت سے پیش آتے تھے وہ لوگ، رحمت اور شفقت سے، اور غریب پر جو مالدار لوگ تھے وہ اپنی دولت کے دروازے کھول دیتے تھے، اور ہر قوی ضعیف کا دست و بازو بن گیا تھا۔ جو کمزور شخص تھا تو جو قوت والا تھا، طاقت والا تھا، وہ اس کا مددگار بن گیا تھا، تاکہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ ایک گرتا تھا تو دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیتا تھا اس کو۔ اور ہمارے یہاں پر تو کیا ہوتا ہے، ایک گر رہے تو ہم اس پر ہنستے ہیں کہ ہاں اچھا ہوا گر گیا، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے، یعنی کمزور کو سپورٹ کرنے والے تھے۔ تمام صحابہ کرام روزانہ دن اور رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے، اس سے فیض یاب ہوتے، اور اللہ کے رسول کی دی گئی تعلیمات سے اپنے قلب اور جسم کو منور کرتے تھے، یعنی ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے آپ کو آراستہ کرتے چلے جاتے تھے، اور ہمیشہ الرٹ رہتے تھے کہ بس اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی بات نکلے اور یہ لوگ عمل کرنے کے لیے تیار۔ ان میں سارے وہ لوگ تھے جو مدینہ میں اللہ کے رسول کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے، جو انصار اور مہاجرین تھے اور اصحاب صفہ میں سے تھے، ہر ایک معلم تھا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول سے دست بدستہ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور یہی لوگ بعد میں آگے جا کر بڑے بڑے علماء کہلائے اور ان کے ذریعے سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا. دین کی تعلیم حاصل کرنا ان لوگوں نے اپنے اوپر فرض سمجھ لیا تھا. ان لوگوں نے اس طرح سے معاملہ طے کیے تھے کہ اگر ایک شخص ڈیوٹی انجام دیتا یعنی کمانے کے لیے نکلتا تو دوسرا شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں موجود رہتا تاکہ اللہ کے رسول نے صبح سے شام تک جو باتیں بیان کی ہیں جو تعلیمات دی ہیں وہ اسے یاد کر لے. پھر وہ شخص کام سے واپس آتا تو یہ اپنے دن بھر کی روداد اس شخص کو سناتا. پھر دوسرے دن دوسرا جاتا اور پہلا والا یہاں رہتا. تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی باریاں تقسیم کر لی تھیں. کہا جاتا ہے کہ اس مثالی معاشرے کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ تمام لوگ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے، ایک دوسرے کے معاون اور مددگار، کیا چھوٹا کیا بڑا، سب دین کی تعلیم سے آراستہ تھے، ایک دوسرے کے لیے قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے. ایک پوری جماعت، ایک پوری ٹیم تیار ہو گئی تھی اور یہ ٹیم دراصل عمل کا ثبوت پیش کرنے والی ٹیم تھی. ایک کی کمزوری دوسرے کی کمزوری ثابت ہوتی، لہٰذا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے لوگ تیار ہو جاتے. کوئی کسی کی برائی نہیں کرتا تھا. ایک اگر بے وزن تھا تو دوسرے نے اس کو وزن دے کر، یعنی اپنے طور پر کچھ دے کر اس کو بھاری بنا دیا تھا. یہ محبت، یہ مودت، شرافت، سخاوت سب اسلامی رنگ میں رنگ گئے تھے. ان کے رسم و رواج، ان کے نکاح، ان کے لباس، ان کی وضع اور قطع، ان کے طور طریقے، ان کی تجارت، ان کی تمام چیزیں ایک اسلامی مساوات پر قائم ہو گئی تھیں. دین اسلام اور مواقعات مدینہ کا دراصل خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے جو تمدن ہیں وہ سب ہیچ نظر آتے ہیں. اسلام دنیا کی خوشیوں سے بچنے کے لیے نہیں کہتا کہ تم کو دنیا میں جو خوشیاں مل رہی ہیں تم اس سے بھی جان چراؤ، نہیں، وہ ہم کو رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا. عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں اور ان کے کپڑوں پر ہلکا سا زعفران لگا ہوتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے. آپ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا مہر دیا تھا؟ کہنے لگے کہ ہاں، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر دے کر میں نے نکاح کیا ہے. پھر آپ نے کہا کہ ولیمہ کیا ہے؟ تو کہا نہیں. کہا کہ ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو، ولیمہ ضرور کر لو. اب یہاں اللہ کے رسول سے ہم شکایت نہیں کریں کہ اچھا اے عبد الرحمان تم نے نکاح کر لیا مدینہ میں آ کے، مجھے کہا بھی نہیں، ہم کو بھی دعوت بھی نہیں بلایا، لو اب ہم تم سے نہیں بولتے، ناراض ہو گئے. نظر آ رہا ہے آپ کو ناراضگی یہاں پر؟ ہمارے یہاں پر اگر کوئی قریبی جو ہمارے رشتے دار ہیں یا خاندان کے بڑے ہیں، اگر ان کو شادی میں آپ نے نہ بلائی، شادی کر لی اور جا کر بتا رہے کہ اچھا میں نے شادی کر لی ہے، کیا کریں گے وہ بتائیے؟ زندگی بھر ناراض رہیں گے، کہیں کہ اچھا تم نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا، اب ہم بھی تم کو شادی میں نہیں بلاتے. یعنی اتنی جلدی ہم بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، غصہ، ناراضگی، ہر جگہ شکایت، پھر کہ دیکھو انہوں نے تو ہم کو بلایا بھی نہیں شادی میں. ہم نے شادی کو ایک اتنا بڑا ہوا بنا لیا اصل میں کہ اس کی وجہ سے شادی انتہائی مشکل ہو گئی ہے. وہ لوگ جو ہے ہر کام کو آسانی سے کرنے والے تھے. تو یہ جو مدینے کا معاشرہ تھا دراصل دیکھا جائے اس میں تما اور لالچ نہیں تھی، جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، انتقام لینے کا جذبہ نہیں تھا، غصے کو پی جانے والے لوگ تھے، رنج اور خوشی میں ہمیشہ صبر کرنے والے، کسی پر سختی نہیں کرتے تھے، کسی کے دل میں لالچ نہیں تھی، کوئی حریص نہیں تھا، کوئی غیبت کرنے والا نہیں تھا، جو بخیل بھی کوئی نہیں تھا، یہ منافقین تھے جنہوں نے بعد میں بخیلی کی، نہ کوئی غرور کرنے والا، نہ کوئی تکبر کرنے والا، نہ کسی سے لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کسی سے حسد، نہ کوئی کسی کو دیکھ کر جلنے والا، عافیت میں رہنے والے، دوسروں کو بھی عافیت میں رکھنے والے، ہمیشہ شکر کے جذبے سے سرشار، مصیبت میں صبر کرنے والے، ہنسمکھ، بردبار، متحمل مزاج، تواضع اور منکسر المزاجی ان کی عادت تھی، ایک دوسرے سے بے نیاز، نفس پر کنٹرول کرنے والے، قناعت پسند، سیر چشم، اللہ پر توکل کرنے والے، ثواب کی امید رکھنے والے اور آخرت میں خیر کے امیدوار. بھلا آپ بتائیے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش بخت اور کامیاب انسان کوئی ہو سکتا ہے جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہوں؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے ہی معاشرہ وہاں پر قائم کر دیا تھا ماشاءاللہ، کہ جس میں کوئی برائی نہیں تھی الحمدللہ. انصار اور مہاجرین ان کی خوبیاں اگر ہم گنوائیں تو یقین جانیے کہ کئی ہفتے لگ جائیں، اور دل چاہتے کہ ایک ایک چیز کو باریکی سے ڈسکس کرے تاکہ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں جیسی صحابہ اکرام کے اندر تھی. تو معاشرے کی ایسی تصویر آپ کو کہیں زمین کے کسی خطے میں نظر نہیں آئے گی، ناممکنات میں سے ہے. تو اسلام کی برکت سے آپ دیکھیں معاشرے میں کس طرح سے امن و سکون، تحفظ، یہ ساری چیزیں پیش آئیں. اسلام کے بغیر کیا تھا؟ لڑائی جھگڑا تھا، لیکن اسلام کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہی لوگ آپس میں اس طرح سے مل گئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوا، کہ مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں. پہلے تو قبیلے اور برادریاں ہوتی تھی، رنگ و نسل پر بات بنتی تھی، یہاں پر سلمان فارسی بھی وہی درجہ ان کو حاصل ہے، بلال حبشی بھی ان کو بھی وہی درجہ حاصل ہے، صہیب رومی ہیں، یعنی الگ الگ ملکوں کے لوگ تھے لیکن اسلام نے سب کو ایک کر دیا۔ تو جسے پتہ چلتا ہے نا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ امت کا کفن ہے۔ تو یہ تو وطن میں اور ملکوں میں آج ہم نے تقسیم کیا ہے کہ اچھا تم انڈیا کے، ہم پاکستان کے، تم سعودی عرب کے، ہم دبئی کے۔ نہیں، اسلام جو ہے قوم اور وطن کوئی نام ہی نہیں ہے اسلام میں، یہاں پر صرف تم کون ہو، مسلمان ہو تو بس تم ہمارے بھائی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما المومنون اخوا، کہ مومن بھائی ہیں آپس میں۔ تو اصل جو رشتہ داریاں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں، اور جو دین کی بنا پر جو رشتہ داریاں بنی تھیں وہ قائم رہ گئی تھیں اور یہی قائم رہنے والی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں مصعب بن عمیر کا بھائی جنگ کر رہا تھا، تو ایک صحابی اس کے پیچھے تھے، تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ اس پر ذرا کڑا ہاتھ رکھنا اور قید کرنے میں جلدی کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، خوب زیادہ ہمیں مال و دولت ملے گا اگر ہم اس کو قید کرتے ہیں۔ تو بھائی کہنے لگا کہ مصعب تم میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں۔ تو مصعب بن عمیر نے کہا اس انصاری صحابی کی طرف دیکھ کر کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل، یعنی وہ لوگ زبان سے نہیں کہتے تھے، اصل رشتے داریاں کون سی بن گئی تھی، دین کی بنیاد پر رشتے بنے تھے، خون کی بنیاد پر نہیں۔ اس کی جو اہمیت ہے موافات کی، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کئی دفعہ اس کو نعمت قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مثال سورہ حشر میں دیتا ہے، اور ان کے لیے ہے جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے، یعنی وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود انہیں ان چیزوں کے ضرورت مند ہوں۔ یعنی انصار کی تعریف کی گئی یہاں پر کہ وہ دل میں حسد محسوس نہیں کرتے، اگر مہاجرین کو کچھ مال و دولت میں سے دیا جائے تو اس پر وہ ان کے دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا کہ ان کو کیوں دیا گیا، ہمیں کیوں نہ دیا گیا، یہ ان کی خاص بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، آپ نے فرمایا لا تحسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ دھوکہ دو، نہ بغض رکھو، نہ آپس میں دشمنی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی ایک بھائی کی خرید و فروخت پر اپنی خرید و فروخت کرے، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے رسوا کرے، نہ اسے حقیر سمجھے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے، یہ بات کہتے ہوئے آپ نے اپنے سینے کی طرف تین دفعہ اشارہ فرمایا، یعنی دل کی طرف، دل کے اندر ہے تقوی۔ کسی آدمی کی برائی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، اس کا مال اور اس کی عزت پامال کرنا حرام ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه۔ بہت ہی بہترین حدیث ہے، اگر اس حدیث پر بھی ہم عمل کر لیں تو بہت ہمارے اندر بھلائیاں پیدا ہو جائیں۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو کسی مشکل سے نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی مشکلات میں سے کسی مشکل سے نکالے گا، اور جو اپنے بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اب بھلا بتائیے کہ قیامت کے دن کوئی اس مشکل سے بری ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے ہم سے، تو آج دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو ہم دور کرنے والے بنیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، تو ہم کو چاہیے کہ آج اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ لیکن ہم تو جو جس کو نہیں بھی معلوم نا، اچھا سنا تم نے فلاں کے ساتھ کیا ہو گیا، اچھا تم نے ان کے بارے میں سنا وہ کیا کہتی ہیں یا وہ کیا کام کرتی ہیں، یعنی پکڑ پکڑ کر ایک ایک کو ہم بتائیں گے فلاں کے عیب، اگر اس کو نہیں بھی معلوم ہوگا تو ضرور بتائیں گے۔ یعنی کیوں ہم اپنے عیبوں سے اتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ اب آپ بتائیے کہ کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم عیب سے مبرہ ہیں، یا ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ کیا ہم چاہیں گے کہ قیامت کے دن ہم کو رسوائی ملے؟ ہم تو چاہیں گے نا کہ قیامت کے دن پر ہمارے عیبوں پر پردہ ڈلا رہے، پردہ پڑا رہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم کو دنیا میں لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالے رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا آپس میں اصلاح کا، آپ نے فرمایا اللہ اخبرکم بافضل من درجت الصیام والصلاۃ والصدقہ، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ، کیا میں تمہیں روزوں نمازوں اور صدقات سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ عمل آپس کی میل جول اور روابط کو بہتر بنانا ہے، اور اس کے برعکس آپس کی میل جول میں پھوٹ ڈالنا دین کو مون دینے والی خصلت ہے، یعنی جس طرح سے سر کو انسان مون دیتا ہے اسی طرح سے دین کو مون دیتا ہے یہ رویہ، یعنی تعلقات کو توڑنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کا فساد ختم کرنے کی کوشش کی، اور ہم سب جانتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے یہ تک فرمایا، آپ نے فرمایا حالانکہ جھوٹ کی بہت مذمت کی گئی ہے، جھوٹ کو ام الخبائث کہا گیا، لیکن ایک توریہ کے طور پر کہ دو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے اگر آپ کسی طرح سے بات کو اس طرح سے گھما پھرا کر پیش کر دیں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور آپس میں وہ دونوں لوگ مل بھی جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرائے، وہ شخص کوئی اچھی بات پہنچائے یا اس سلسلے میں کوئی اچھی بات کہے۔ یہ ساری جو احادیث تھیں صحیح مسلم، مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور صحیح بخاری کی احادیث تھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بہترین معاشرے کو تشکیل دیا، آپ صحابہ کرام کی تربیت فرماتے جاتے تھے، ایک دوسرے کی جو مواقع آپ نے قائم کروائی کہ تاکہ ایک دوسرے سے سپورٹ پیدا ہو۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ نے اپنے آپ کو خود کو کسی اور کے ساتھ نہیں جوڑا تھا بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ میں تھے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ ہی میں اللہ کے رسول نے اپنے چچا سے لے لیا تھا، کیونکہ وہ ان کی عیالداری کی بنا پر بہت زیادہ بچے تھے ابو طالب کو، لہٰذا آپ نے ان کے ایک بچے کو سپورٹ کرنے کے غرض سے لے لیا تھا جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ دیکھیں کس طرح سے حق ادا کیا مواخات کا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو بہت سارے کام انجام دینے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، کمانے کی فکر آپ چھوڑ دیجئے، میں خود کما کر لاؤں گا اور آپ کا اور اپنا حصہ اس میں سے نکال دیا کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں انہیں جاب ملی پانی دینے کی، اور کئی دور سے ان کو کنویں سے پانی لانا پڑتا اور پھر وہ باغ کو سیراب کرتے، اور اس کے بدلے میں جو کھجوریں ملتی، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ 9 کھجوریں ملتی، بعض اوقات 10 کھجوریں، کیونکہ ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دیتا تھا وہ یہودی۔ تو اس کے بدلے یعنی آپ دن بھر میں جو اتنی محنت کر کے 9 یا 10 ڈول پانی سے سیراب کرتے تھے تو اس کی بنا پر 10 کھجوریں ملتی اور کبھی زیادہ مل جاتی، تو آپ لا کر آدھی آدھی کر لیتے اور خود لیتے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کو دیتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے سپورٹ کرنے والے تھے، اور کیوں پھر اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی تعریف فرمائی ہے، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے رسول کا خیال رکھا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی مواقع قائم کروائی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ہمارے گھر میں مواقع قائم کی، اور بلال ذری کہتے ہیں کہ مہاجرین میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اللہ کے رسول نے کسی انصاری کے ساتھ رشتہ مواقع میں منسلک نہ کیا ہو، یعنی ہر ایک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے جوڑ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 90 یہ لوگ افراد تھے، کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 85 یا 80 لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ 45 انصار تھے اور 45 مہاجرین تھے۔ بہرحال یہ جتنی بھی تعداد رہی ہو، لیکن اس طرح سے اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر دیا تھا تاکہ کسی پر بار نہ ہو، کسی پر بوجھ نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہمارے اور مہاجرین کے درمیان تمام نخلستان تقسیم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نخلستان کی ملکیت اور محنت کا انتظام آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہمیں پھلوں میں شریک کر لیں۔ انصار کہنے لگے سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مطیع ہو گئے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے بھائی مال اور اولاد چھوڑ کر تمہاری طرف آئے ہیں۔ انصار کہنے لگے ہمارا مال ہمارے اور ان کے درمیان تقسیم فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے۔ انصار نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جو کاشتکاری نہیں جانتے، تم انہیں کام میں شریک کرو اور پھل آپس میں تقسیم کر لو۔ وہ کہنے لگے ہم ایسا ہی کریں گے۔ اب آپ ذرا تصور کریں کہ ان کے باغات ہیں، ان کے کھیت کھلیان ہیں، اور وہ آ کر خود ہی آفر کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے رسول ہمارے یہ کھیت ہیں، ہمارے باغات ہیں، لیجئے اور یہ نخلستان آدھے آدھے تقسیم کر دیجئے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسا کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے ابھی کہ کوئی مہاجرین آتے ہیں ہمارے پاس، ہمارے ملکوں میں ادھر ادھر سے دور دراز سے. جیسے آج کل ہر طرف ہم جانتے ہیں نا مشکلات پیش آ رہی ہیں, بہت ساری طرف مسلمانوں پر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, کئی لوگ ریفیوجیز سرحدوں پر پڑے ہیں سردی میں گرمی میں. پتہ چلتا ہے کہ کوئی آتا ہے ہمارے پاس, کیا کریں گے ہم بتائیں, ہے ہمارا اتنا بڑا دل. تو اب ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نخلستان تو نہیں تقسیم کر سکتے, اگر اتنا بڑا دل نہیں ہے تو کم از کم ہم کچھ تو شیئر کریں, یا اپنے جو ہماری کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں سے کم از کم ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ حصہ نکال دیں, یا جو بھی ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے نوازا ہے وہ ہم ان کے لیے تقسیم کرنے کے لیے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ان کی تعریف بیان کی تھی, والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصہ ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. جنہوں نے مدینہ کو گھر بنا لیا تھا اور ان مہاجرین کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ایمان لا چکے تھے, وہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرے, اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے, اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں سخت ضرورت ہو, اور جو بھی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. سبحان اللہ, کتنی بہترین تعریف ہے انصار کی نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا ان کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے مدینہ آنے سے پہلے ہجرت کر کے جو مدینہ آ رہے تھے ان سے پہلے انہوں نے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں جگہ بنا لی تھی مہاجرین کے لیے, پھر مہاجرین کے لیے محبت کے جذبات ان کے دلوں میں تھے, اور مہاجرین کو اگر کچھ دیا جائے تو انصار اس کے ضرورت مند نہیں تھے لیکن ان کے دلوں میں کوئی حسد بھی پیدا نہیں ہوتا تھا, اور پھر مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود تنگی کا سامنا کرنا پڑے, پھر یہ لوگ اپنے نفس میں کوئی لالچ نہیں رکھتے, یعنی ان کے نفس لالچ سے پاک ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی تعریف ہے یہ کہ وَمَن يُقَشُّحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ ان کے دل تنگ دستی کی طرف مائل نہیں تھے, یعنی وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ اچھا فلاں کو مل گیا ہمیں نہیں ملا تو دل میں تنگی محسوس کر رہے ہوں, نہیں بلکہ اس پر وہ خوش ہوتے تھے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جب بحرین سے کوئی بہت بڑا مال آیا یا کوئی وہاں پر کچھ زمینیں وغیرہ ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو دینا چاہا, تو انصار نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لیں گے جب تک آپ ایسی زمین ہمارے بھائیوں کو یعنی مہاجرین کو بھی نہ دے دیں. کتنے بڑے دل کے مالک تھے نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ زمینیں لے لو تو انہوں نے انکار کیا, نہیں لیا زمینیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار پھر تم میرے بعد تمہاری حق تلفی کی جائے گی اور تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو جیسے کہ تم مستحق ہو اس کے, لہٰذا تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو. سبحان اللہ, نے اس سے انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی اور حوض کوثر کی بھی خوشخبری دے دی. سبحان اللہ, اور وہی بات ہے کہ وہ انہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. یہ لوگ ایسے تھے کہ اپنے خود ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی مہاجرین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. تو یہ جو عقیدہ توحید کی بنا پر یہ معاشرہ قائم ہوا تھا, عقیدہ توحید کی بنا پر آپس میں محبت قائم ہوئی تھی, آپس میں بھائی چارہ امت مسلمہ کی تعمیر اور ترقی میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتا ہے یہ بھائی چارہ, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے نئے اسلامی معاشرے میں الحب فی اللہ یعنی اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی روح پھونک دی تھی. آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی الیوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی. بلا شبہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا میرے جلال کی خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں, آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں, آج کے دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ابو مسلم خولانی روایت کرتے ہیں کہ میں نے معاذ بن جبل سے کہا اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے مجھے کوئی دنیاوی غرض نہیں کہ اسے حاصل کرنے کی خاطر میں آپ سے محبت کروں, نہ مجھے آپ سے کسی رشتہ داری کی بنا پر محبت ہے. انہوں نے پوچھا پھر کس بنا پر محبت ہے, تو میں نے جواب دیا اللہ کی خاطر, تو انہوں نے مجھے اپنے نزدیک پکڑ کر کھینچا اور کہا کہ اگر تمہارا دعوی محبت سچا ہے تو میں تمہیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث سناتا ہوں اور تمہیں مبارکباد دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا المتحابون فی اللہ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ یغبطہم بمکانہم النبیون والشہداء. اللہ کی خاطر محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور ان کے اس مرتبے پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو حدیث میں اسی سے ملتا جلتا ایک اور مضمون ملتا ہے کہ محض میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے, حقت محبتی علی المتحابین فیا و حقت محبتی علی المتناسحین فیا وحفقت محبتی علی المتزاورین فیا، کہ آپس میں محبت کرنے والے میری محبت ان پر لازم کر دی گئی، میرے بارے میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والوں پر میری محبت حق ہو گئی، میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں پر میری محبت ثابت کر دی گئی، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں پر میری محبت لازم قرار پا گئی۔ یہ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کے عالی مرتبہ ہونے کی وجہ سے انبیاء اور صدقین بھی ان پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ آپس میں ہماری محبت، جتنی بھی ہماری کلاسز چل رہی ہیں، جہاں پر بھی دمام، خبر، طبا، کہیں پر بھی ہم سب جو بھی قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں یا سیرت یا حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، ہماری آپس کی محبت کیا ہے؟ ہماری نہ رشتہ داری ہے، نہ ہم ایک دوسرے سے کوئی لین دین کرتے ہیں، نہ بزنس کا معاملہ ہے، محبت کس کی ہے ہماری؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص دنیا کے ایک کونے میں ہوگا اور ایک دوسرے کونے میں، اور دونوں ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہوں گے، اور دونوں کو ملنے کی خواہش ہوگی، اور ان کی آپس کی محبت اللہ کی خاطر ہوگی، اللہ کی وجہ سے یہ جڑے ہوں گے آپس میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ملوا دے گا اور اس کی بنا پر عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری آپس کی محبت اللہ کی خاطر ہو، تاکہ قیامت کے دن ہم کو عرش کا سایہ نصیب ہو۔ ایسا کرتے ہیں کہ اب یہ جو صحابہ کرام کے کچھ واقعات تھے، اس کو اگلی دفعہ کر لیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔